الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے ہمیں جمعۃ المبارک میں مسجد میں آنے کا موقع عطا فرمایا. جمعے کا دن دنوں کا سردار ہوتا ہے، لیکن جمعے کے دن کی فضیلت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ افضل دن جمعے کا دن. پھر یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر دعا کی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرماتے ہیں. پھر اس میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں. اس میں ایک کام یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آیا جائے، نہا کر دھو کر اچھی طرح صاف ستھرے کپڑے پہن کر پاکیزہ لباس کے ساتھ مسجد میں آنا، خوشبو لگا کر مسواک کر کے. ایک سوشل گیدرنگ ہے مسلمانوں کی، ایک بہت بڑی ریلیجس گیدرنگ ہے، تو اس گیدرنگ کے جو آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے اس میں غسل بھی ہے، اس میں وضو بھی ہے، اس میں خوشبو کا استعمال بھی ہے. پاکیزہ کپڑے بھی پہننا، اچھے کپڑے پہننا، یہ سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس اعتبار سے کرنے کا کام یہی ہے کہ جمعے کے دن تذکیر اور یاد دہانی کروائے جائے. سورۃ العالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فذکر ان نفعات ذکرہ. سورۃ الغاشیہ میں بھی اس بات کا حکم آیا فذکر انما انت مذکر. تو کن باتوں کی یاد دہانی ضروری ہے اس پاکیزہ اجتماع میں؟ بار بار جن باتوں کی یاد دہانی ضروری ہے ان میں سے ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا تذکرہ بار بار کیا جانا چاہیے. دنیا میں بہت سے لوگ آئے، انہوں نے قوانین بنائے، حکومتیں آئیں، بادشاہ آئے، اور کچھ دیر کے لیے اقتدار ملنے کی بنیاد پر انہوں نے خود خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ فرعون تقریباً 80 سال تک حکومت کرتا رہا اور اس کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلی ہوں۔ وجہ بالکل واضح تھی کہ مصری جو نظام تھا شہر کا، نہری نظام، پانی کا نظام، وہ اس کے کنٹرول میں تھا، لہذا جو اس کو خدا مانتا تھا اس کو پانی دیتا تھا، جو خدا نہیں مانتا تھا اس کا حکا پانی بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ خدائی کا دعویٰ سب سے پہلے فرعون نے کیا۔ اسی طرح کچھ ادارے ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس حقیقت کو بار بار اپنے ذہن میں تازہ کرنا کہ رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رب کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اس رب نے انسان کو وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے اختیار دیا، اور یہ اختیار بھی گیون ہے، عطا کردہ ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، امتحان کے لیے دیا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ لہذا اس حقیقت کو بار بار ذہن میں تازہ کرنا کہ رب اللہ ہے۔ دوسری حقیقت جو ہم سب بھول جاتے ہیں، اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایک دارالامتحان ہے، جس میں سے ہم میں سے ہر ایک شخص امتحان دے رہا، مختلف حیثیتوں میں ہم امتحان دے رہے ہیں، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا، کسی کو پیون بنا دیا، یہ مختلف حیثیتوں کے ساتھ، اختیارات کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، لیکن سارے لوگ امتحان دے رہے ہیں، اور امتحان کسی بھی وقت ختم ہو سکتا، جس کو ہم موت کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ موت کو دی اینڈ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ دی اینڈ نہیں ہے، اٹس اے بگننگ آف دا لائف، یہ تو اصل زندگی کا آغاز ہے۔ موت زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ تو یہ حقیقت بار بار ذہن میں تازہ ہونی چاہیے، اور یہ اصل مقصد ہے جمعے کے دن کا۔ لہذا الحمدللہ آج جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ سورۃ الانشقاق کی آیات۔ ویسے تو یہ آخری منزل پوری کی پوری جو سورہ قاف سے لے کر ناس تک ہے بڑی اہم ہے، تذکیر بالقرآن کے حوالے سے اہم ترین سورتیں ہیں اس میں۔ سورہ قیامہ بڑی زوردار سورت ہے، سورۃ الحاقہ بڑی نمایاں سورت ہے، سورۃ التکاثر، سورۃ القاریہ، سورۃ زلزال، یہ ساری صورتیں وہ ہیں کہ جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں اور تذکیر و یاد دہانی کے لیے بڑی اہم ہے۔ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 5 آیات قیامت کے دن کا نقشہ پیش کر رہی ہیں، قیامت آئے گی، ہم چاہیں نہ چاہیں آئے گی، اور زمین اور آسمان کی کیفیت کیا ہوگی۔ فرمایا اذا السماء انشقت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ ابھی آسمان کو بنانے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیسے بنایا، بنائی اللہ نے بنایا، کیا اس کی کیمسٹری ہے یہ اللہ ہی جانتا، لیکن اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ آسمان موجود ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، شق ہو جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اس کا حکم مانے گا، اور وہ ہے اسی لائق کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ وہ آسمان کا یہ پھٹنا، قیامت کا برپا ہونا، یہ اللہ تعالی کا حکم ہوگا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچا جائے گا، اب یہ بھی قیامت کے دن کے ایک نشانی ہے کہ زمین کھینچی جائے گی، کیسے اللہ جانتا، زمین کو کھینچ کر یا کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا۔ سورہ فجر میں بھی یہ موضوع آتا ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جو زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا۔ یہاں ایسا تصور دیا جا رہا ہے کہ جو اس کے ایجز پکڑ کر کھینچا جائے گا، جیسے آپ کسی بال کو دونوں ایجز سے پکڑ کر کھینچے تو فلیٹ ہو جاتی ہے، اسی طرح کھینچ کر برابر کر دیا جائے گا۔ واللہ عالم۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور باہر نکالنے کی جو کچھ بھی اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی. اب کیا کچھ ہے زمین میں اللہ جانتا ہے. زمین کے خزانے, یہ پیٹرول زمین میں ہے, سونا زمین میں ہے, معدنیات زمین میں ہے, اور بھی نہ جانے کیا کچھ, پانی زمین میں ہے. لیکن قیامت کے دن کیا چیز نکالے گی وہ باہر. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, زمین میں ایک بہت اہم امانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھوائی ہے اور وہ ہے انسانی جسم. مرنے کے بعد اس کو زمین میں ڈسپوز آف کرتے ہیں, ڈی کمپوز کر دیتی ہے یہ دوبارہ. یہ امانتاً زمین کے پاس رکھوایا گیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. اس زمین سے, مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے, اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں یا لوٹا دیں گے. امانتاً یہ جسم زمین کے حوالے کیا جاتا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى, اور اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے. گویا زمین کا یہ جو اہم ترین امانت اس کے پاس ہے وہ ہمارا جسم ہے. تو وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, باہر نکال دے گی جو کچھ بھی اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, وہ بھی اپنے رب کا حکم سنے گی اور اسی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے اور مانے. اب ان پانچ آیات کے بعد جو اہم ترین حقیقت ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی, اور یہی میری خطبہ جمعہ کا آج کا اہم ترین موضوع ہے. فرمایا, یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. خطاب انسان سے. یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی یقیناً کہ قرآن حکیم انسانوں کو مخاطب کرنے کے لیے مختلف صیغے استعمال کرتا ہے, کیونکہ کلام ہے نا, کلام ڈائیلاگ فارم میں ہے, مکالمہ ہے, گفتگو ہے. تو اس مکالمے میں مخاطب کیا جاتا ہے. بھائی فہد بات سنیے, عبداللہ صاحب بات سنیے, تو عبداللہ صاحب متوجہ ہو جائیں گے مجھے کہا گیا. تو متوجہ کرنے کے لیے, خطاب کرنے کے لیے اللہ پاک مختلف صیغے استعمال کرتا. کہیں یا ایھا الناس آتا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو, تمام انسانوں سے خطاب. کہیں یا ایھا الکافرون آتا ہے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. 92 مرتبہ قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, ان کو مخاطب کیا گیا. اور بعض اوقات انسان, بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو مخاطب کرتا. یہاں پس منظر میں یہ بات ذہن میں رہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق کا کلائمیکس کہا جا سکتا. کلائمیکس کا لفظ اگر نہیں زیادہ سمجھ میں آ رہا تو سپریم کریشن کہا جا سکتا, بہترین تخلیق کہا جا سکتا, بیسٹ تخلیق کا شاہکار کہا جا سکتا ہے. اس کے دلائل بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں. یہ اس انسان سے خطاب کیا جا رہا, خلقتہ بیدی, جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, جس میں محبت کا, شفقت کا ایک پہلو بہت زیادہ شامل ہے. دونوں ہاتھ سے کیا مراد ہے, یہ دو عالم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, عالم امر اور عالم خلق, یہ بیک وقت انسان میں موجود ہیں. عالم امر کی شے اس کی روح, روح ربانی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی, یہ عالم امر کی شے ہے. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اور عالم خلق سے آنے والا یہ جسم ہے, یہ مٹی سے بنا ہے, یہ دونوں کے دونوں اس میں موجود ہیں. یہ ہے انسان جس کو رب کائنات مخاطب فرما رہا, یا ایھا الانسان انک قادح, اے انسان یقیناً تو مشقت جھیلنے والا ہے. اسم الفاعل ہے, اے انسان یقیناً تو مشقتیں جھیلنے والا ہے. الی ربک قدحا, اور یہ مشقتیں جھیلتے جھیلتے تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. فملاقی, اور اس سفر کا انتہائی منزل کیا ہے, فملاقی, تو اپنے رب سے لازمن ملاقات کرنے والا. یہاں دعا کر لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو یہ شرف عطا فرمائے کہ ہم رب سے ملاقات کر سکیں. سبحان اللہ. لیکن یہ ملاقات ہو ایمان کی حالت میں, اکرام کیا جا رہا ہوا. ملاقات تو بہرحال نافرمان بھی کریں گے, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو بہرحال ملاقات تو سب سے ہونی ہے, حساب کتاب ہونا ہے. لیکن جب یہ ملاقات کا وقت آئے تو رب کائنات انسان کی کامیابی کا اعلان فرما رہا ہو اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے, یہ ہے اصل چیز. لہذا اب آئیے ذرا فوکس کرتے ہیں کہ انسان کتنی نوعیتوں کی مشقتیں جھیل رہا. انسان سے خطاب ہے, ایمان کی بات نہیں ہو رہی. انسان کے لیے سب سے بنیادی مشقت اس کا سروائیول ہے, زندہ رہنا. زندہ رہنے کے لیے بہت ساری مشقتیں جھیلتا. ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جس کا وعدہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سروائیول کے لیے کہ وہ عطا کرے گا. اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ بہترین موبائل, تیز ترین انٹرنیٹ کے ساتھ زندہ رہنے کی ضرورت ہے. ظاہر بات ہے نہیں, جب موبائل نہیں تھا تب بھی لوگ زندہ تھے. تو وہ بیسک نیسیسٹیز جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے ہوا, پانی, غذا, لباس, گھر, روٹی, کپڑا اور مکان. دیز آر دی بیسک نیسیسٹیز. ان تمام چیزوں کو فراہم کرنے والا کون ہے؟ ذرا غور کیجئے رب کی نعمتوں پر. آکسیجن چاہیے, آکسیجن کا بل آ جائے آپ کے گھر میں. سورج کی روشنی چاہیے, سورج کی روشنی کا بل نہیں آتا. آ جائے اگر تو کوئی ادا کر سکتا ہے؟ سولر سسٹم لگا لیا, یہاں پر ٹیکسز بھی لگ گئے, لیکن سولر اللہ کا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے. بارش وہ نازل کرتا ہے, غذا وہ فراہم کرتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہرحال ایک مشقت انسان پر رکھی گئی ہے. گھر میں نہیں آتی یہ چیزیں, آپ کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. کوئی زراعت کرنے جا رہا ہے, 40-45 ٹیمپریچر پر ابھی گندم کٹے گی. سندھ میں, پنجاب میں ذرا کھڑے ہو کے دکھائیے, وہاں جس ٹیمپریچر کے ساتھ, جس تکلیف کے ساتھ گندم کاٹی جاتی ہے, صرف وہاں 5 منٹ کھڑے ہو کے دکھا دیجئے. کراچی کے لوگ, خاص طور پر ڈیفنس کے لوگ, جس شدید کیفیت کے ساتھ گندم کٹ رہی ہوتی ہے, آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. وہاں شدید گرمی, پیٹ کھانے کو مانگتا, لہذا بوائی بھی ہوتی ہے, کٹائی بھی ہوتی ہے. سروائیول کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو رب کائنات عطا فرماتا ہے. امتحان صرف یہ ہے کہ حلال سے کماتے ہو یا حرام سے, بس یہ امتحان ہے. حدیث میں اس بات کا مفہوم آتا ہے, میں مفہوم ہی عرض کر رہا ہوں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ ہے جو سارے دن محنت مشقت کرتا ہے, حلال روزی کماتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے حلال روزی کما کے لاتا ہے. تو رات کو جب وہ گھر آتا ہے تو جنت کا پروانہ بھی اپنے ساتھ لاتا, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا پروانہ بھی اپنے ساتھ لیتی لے کر آتا. اور ایک وہ شخص ہے جو محنت مشقت تو کرتا ہے سروائیول کے لیے, پیسہ کمانے, لیکن جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, دوسروں کا مال کھا رہا ہے, ناجائز منافع خوری کر رہا ہے, سودی لین دین کر رہا ہے. بہرحال پیسہ کما کے تو وہ بھی لاتا ہے, لیکن رات کو جب گھر آتا ہے تو جہنم کے عذاب کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر آتا. یہ ہے امتحان میرا اور آپ کا, پہلا امتحان. اس میں مومن بھی ہے, کافر بھی ہے, سارے لوگ شامل ہیں. پھر اگلا مرحلہ مشقت کا یہ ہے کہ اولاد عطا فرماتا ہے اللہ پاک, شادی کرتا ہے, جذبہ رکھا اللہ پاک نے. سب کو پتا ہے کہ شادی کے بعد ایکسپنسز زیادہ ہو جائیں گے, لیکن شادی کرتا ہے. ہمارے دین میں تو الحمدللہ سنت ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہرحال مشقتیں مزید بڑھ جاتی ہیں, دگنی چگنی ہو جاتی ہیں کہ جب اللہ پاک اولاد عطا فرماتا. اور زیادہ تکلیف انسان کو ہوتی ہے اولاد کی تکلیف سے, اپنی تکالیف تو بہرحال جیسے تیسے جھیل ہی لیتا ہے، لیکن اولاد بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، اس کو کسی بھی نوعیت کی تکلیف ہو، یہ مشقت ماں باپ کے لیے بڑی پینک ہوتی ہے۔ رات 2 بجے بھی اٹھے گی ماں اور باپ دونوں، بچہ اگر بخار میں ہو سو نہیں سکتا، ماں باپ سو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ مشقت اولاد کی وجہ سے، سروائیول اولاد کا یہ مشقت جھیل رہا ہے۔ پھر ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مشقت، اعلیٰ اسکولوں میں پڑھانا ہے، کالجز میں پڑھانا ہے، یونیورسٹیز میں پڑھانا ہے، فیسیں ادا کرنی ہے، فری میں نہیں ہوگا۔ لہذا ہائیلی پیڈ جتنے بھی ایجوکیشنل سسٹم ہیں اس کی فیسیں ذرا آپ کو اندازہ ہے کتنی ہیں، جس کے 2-3-4 بچے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، لاکھوں روپے فیس ماہانہ وہ ادا کرتا ہے، جیسے تیسے کہیں سے لے دے کر اپنا پیٹ کاٹ کر ادا کر رہا۔ بی ڈی ایس کچھ اندازہ ہے، بی ڈی ایس کی ڈگری کتنے کی مل رہی ہے آج کل؟ 4 سے 5 سالوں میں 40 لاکھ تک چلی گئی ہے اس کی کاسٹ، اور اعلیٰ جگہ اعلیٰ ڈگری لینی ہے تو پھر وہ کاسٹ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو 40 سے 50 لاکھ کی ڈگری دانت کے ڈاکٹر کی، یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تعلیمی نظام کے حوالے سے، ورنہ یہ اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے۔ جب 40-50 لاکھ روپے لگائے گا تو دانت کا ڈاکٹر فیس بھی اتنی لیتا ہے؟ تکلیف میں جب جاتے ہیں تو بتاتا ہے 50,000 روپے تو صرف اس کے ہیں، لاکھ روپے یہ ہوں گا، دینا پڑتا ہے مجبوراً۔ تو یہ مشقت، اپنی بیماری، اپنے سروائیول، پھر اولاد کی مشقت، گھر والوں کی مشقت جھیل رہا ہے انسان۔ اس سے ذرا اور اوپر آئیے، یہ تو جن، یہ تو حیوانات بھی جھیل رہے ہیں، لیکن اور اوپر آئیے کہ ایک نظریہ قبول کرتا ہے ایک انسان، ہر باشعور انسان کوئی نہ کوئی آئیڈیالوجی ایکسپٹ کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں صحیح، کوئی زندگی گزارنے کا کوئی لائے عمل نہیں، تو وہ جانور ہے، بلکہ شاید جانوروں سے بدتر۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آئِنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے دل ہیں لیکن دل سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ جانوروں کے مانند، بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اولئک ہم الغافلون۔ قرآن کا چارج ہے یہ غافل ہیں اپنے مقصد تخلیق سے، اپنے رب سے، اپنی منزل سے غافل، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ لہذا ایک باشعور انسان جو کسی نظریے کو اور نظریے توحید کو قبول کرتا ہے، اب نظریے توحید کے مطابق زندگی گزارنا، اس کے لیے مشقت۔ رب کو مانا ہے تو رب کی ماننی پڑے گی یا نہیں؟ لہذا صبح 5 بجے، 4:30 بجے، 4 بجے ایون فجر کی نماز میں حاضری دینی ہے۔ کراچی میں تو 5:10 پر فجر ہو رہی ہے، لاہور سے میرے ایک دوست کا فون آیا 4:30 بجے، 4:15 بجے فجر ہو رہی ہے۔ گویا رات کو ہی فجر پڑھ لیتے ہیں اکثر، 3:30 بجے وہاں فجر شروع ہوتی ہے۔ نیم قربان کرنی پڑے گی یا نہیں؟ ابھی اگر اس محفل میں ہاتھ اٹھوائے جائیں کہ آج فجر کی نماز کس نے باجماعت پڑھی، تو میجورٹی کی نگاہیں نیچے جھک جائیں گی، الا ماشاء اللہ، اللہ کی توفیق سے۔ فجر کی نماز، گرمی ہو یا سردی ہو، بارش ہو، مشکل حالات ہوں جیسے بھی ہیں، جماعت سے ادا کرنی ہے تو مشقت جھیلنی ہے۔ ابھی روزہ گزرا، ٹیمپریچر 40+ تھا بعض علاقوں میں، روزہ رکھا الحمدللہ لوگوں نے۔ اب آنے والا دور انشاءاللہ حج کا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے، حج مشکل ہے، تکلیف میں ہے، ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی، مینجمنٹ کے معاملات بھی ہیں، لیکن الحمدللہ حج کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں۔ یا کوئی کہتا بھائی میں نہیں جا رہا، بھائی گرمی بڑی شدید ہے حج پہ، جاتے ہیں اللہ والے، اور اللہ پاک بے شمار لوگوں کا حج قبول کرتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ یہ مشقت ہے یا نہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکات، عبادات کے لیے مشقت۔ اب اس نظریے توحید کو قبول کیا تو اس کو غالب کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرنی ہے لوگوں کو، اس کے لیے مشقت جھیلنی پڑے گی یا نہیں؟ یا گھر میں بیٹھے بیٹھے دعوت کا کام ہو جائے گا، گھر سے نکلنا پڑے گا؟ پورے 13 برس مکی دور ذرا اپنے ذہن میں لے آئیے، کیسی مشقتیں جھیلی جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. 950 سال تک عظیم پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن میں لائیے کتنی مشقتیں جھیلی انہوں نے. پھر جہاد اور قتال کا مرحلہ 8 سال یا 10 سال مسلسل جہاد ہوتا رہا, قتال ہوتا رہا. عرب کی شدید گرمی میں بدر, احزاب, حنین, احد, تبوک. تبوک سب سے مشکل ترین غزوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا. یہ مشقتیں جھیلی یا نہیں جھیلی؟ تو ان مشقتوں کو جھیلتے جھیلتے بلاخر تو اپنے رب کی طرف جا رہا, اور ہر انسان مشقت جھیل رہا ہے. بعض لوگوں کی مشقت ابھی 40 ٹیمپریچر میں نے دیکھا, اینٹیں دھو رہا ایک شخص, تیسری منزل پر اینٹیں پہنچا رہا, چھت ڈل رہی ہے, محنت کر رہا ہے. ہمیں تو گرمی لگ رہی ہے, اے سی آن آف کرتے رہتے ہیں, وہاں 40-45 ٹیمپریچر پر محنت ہو رہی ہے, مشقت جھیل رہا. بعض لوگوں کی مشقت وہ ہے, بعض لوگوں کی ذہنی مشقت ہے, خوف کی کیفیت, آفس ہی نہیں جا رہے 2 مہینے سے. کیوں بھائی؟ وہ COVID-19 آیا ہوا ہے نا, تو COVID-19 آفس میں آئے گا تو گھر میں نہیں آ سکتا, خوف کہیں کہیں وائرس نہ لگ جائے, مر نہ جاؤں. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. یاد ہوگا آپ کو فروری میں الحمدللہ ان موضوعات پر بات کی ہے. موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت کی تیاری کرنی ہے. کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو وہ تم سے ملاقات کر لے گی. ثم تردون الى عالم الغیب والشهادہ, پھر لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو حاضر اور غائب تمام کا جاننے والا. کوئی جگہ ایسی بتا دو جہاں پر ملک الموت نہ آ سکتے ہوں. پینٹاگون میں کہیں لکھا ہوا ہو پریزیڈنٹ آف امریکہ بیسمنٹ میں جگہ لینی پڑی اس کو خوف کی وجہ سے کہ یہ بلیکس کہیں جان نہ لے لیں. دا موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ, جان بچانے کے لیے خوف کی وجہ سے بیسمنٹ میں جانا پڑا, بھاگنا پڑا اس کو. کل پرسوں کی خبر ہے, آپ نے بھی سن لی ہوگی. تو بہرحال موت سے مفر نہیں ہے مسلمان. اللہ کا شکر ہے ایمان رکھنے والا رب پر موت کی تیاری کرے گا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں موت آ رہی ہو, فائرنگ ہو رہی ہو, گولیاں چل رہی ہو, وہاں پر انسان پہنچ جائے, معاذ اللہ. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے. جو سیفٹی پریکاشنز بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کیا جائے, بالکل کرنا چاہیے. اسلامی تعلیمات ہیں, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے, اپنی جو پریزنس ہے اس کو صاف ستھرا رکھیے, اپنی جگہ کو صاف ستھرا رکھیے. صفائی تو نصف ایمان ہے, اور سب سے زیادہ محفوظ ترین جگہ اللہ کا گھر ہے. لہذا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس حال میں ہمیں ملاقات کا سر فتح کرنے کی توفیق دیں کہ ہم اللہ کے فرما بردار لوگوں میں شامل ہوں. اب قیامت کے دن جو ملاقات ہونے والی ہے تو رب کائنات پوچھے گا کیا؟ یہ ہے اہم ترین حصہ ہماری گفتگو کا, جو آج کی گفتگو میں سمجھنے کی بات ہے. اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے اور ان سوالات کو سامنے رکھیے. بلکہ کہیں ہونا تو جہاں شیشہ دیکھتے ہیں روزانہ, آئینہ دیکھتے ہیں, اچھا لگتا آئینہ, اچھے کپڑے پہن کر جب کھڑے ہوتے ہیں سامنے تو بار بار جی دیکھنے کا جی چاہتا. کما اے اللہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا میرے اخلاق کو بھی دوسرا بہترین بنا دے, پیارے نبی کی دعا ہے. کما حسن تا خلقی فحسن خلقی, جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ایسے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. وہاں پر یہ 5 سوالات لکھ لیجئے, ڈیسک ٹاپ پہ لکھ لیجئے. صبح اٹھتے ہی ساتھ جو پہلا کام کرتے ہیں ان 5 سوالات کو دیکھ لیجئے. رات کو سونے سے پہلے ان 5 سوالات کا جائزہ لے لیجئے بار بار. یہ ہے عقل مندی کا تقاضا. لہذا ملاقات جب ہوگی تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 سوال بتا دیے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے جب تک ان سے 5 باتوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. اور یاد رکھیے, موت کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. میرے بہت قریبی ساتھی, بہت پیارے دوست, بہت مجھ سے محبت کرنے والے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, پرسوں انتقال ہو گیا. اچانک خبر آئی ان کے بیٹے کی, 16 سالہ نوجوان, بڑے مشہور کرکٹر, میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا, کرکٹ کے زمانے کے انڈر 19 کے میرے دوست پرانے, بچے کی خبر آئی, بیٹے کا خبر فون آیا, بابا کا انتقال ہو گیا, 52 عمر, نوجوان, کراچی کا اہم آدمی. تو انتقال اب کس وجہ سے ہوا اس کو چھوڑیے, موت آئے گی, گھر میں بھی آئے گی, ہاسپٹل میں بھی آئے گی کہیں. اصل چیز یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری ہو, ہر وقت انسان تیار ہے مرنے کے لیے. لہذا ان 5 سوالات کو اس طرح سنیے کہ جیسے اب موت آئی, اب آئی کہ مجھے جانا ہے رب کے سامنے. پہلا سوال, ان عمری فیما فنا, عمر کہاں فنا کر کے آئے, جواب دو. 50 سال, 60 سال, 70 سال, ایک بہت بڑا ٹائم پیریڈ تمہیں دیا تھا اپنے آپ کو منوانے کے لیے, جواب دو کہ کیا کر کے آئے, کیا پرائیورٹیز سیٹ کی تھی تم نے جوانی میں, کن کاموں کے لگے پیچھے لگے رہے, جواب دو. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ہمارا, اور زندگی کا سب سے قیمتی ترین لمحہ, سب سے قیمتی ترین دور, اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. وان شباب ہی فی معاملہ, جوانی کہاں کھپا کر آئے, جب اللہ پاک نے جسم میں طاقت دی تھی, ذہین تھے, تمہاری قیمت لگتی تھی, ملٹی نیشنل خریدتے تھے تمہیں, تمہارے آورز خریدے جاتے تھے, اتنے ڈالر میں بکتے تھے تم, جواب دو میرے دین کے لیے کیا کیا, جب میرا دین مغلوب تھا, دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی جدوجہد میں کتنا وقت لگایا, کتنا پیسہ لگایا, کتنی صلاحیتیں لگائیں, جواب دو. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جوانیوں کو پاکیزہ بنا دے, ہمارے جوانوں کو ہدایت عطا فرمائے, اور نوجوانی میں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا, حلال روزی کمانا, پاکیزہ زندگی گزارنا, یہ تو پیغمبروں کا سیوا ہے. لہذا جوانی کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے, کیسے زندگی گزاری, صبح شام راتیں کیسے گزاری, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ساری ساری رات بےہودہ فلمیں دیکھی, بیکار کام کیے, یا اپنے وقت کو قیمتی بنایا, پاکیزہ بنایا, جواب دو. تیسرا سوال ہوگا, وہ امال ہی مین ای نک تصبا, سب سے بڑا فتنہ مال. آج پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کرنے والے یہودی, فتنہ دجال کے سب سے بڑے پرچارک یہودی, مال کا فتنہ پوری دنیا کی اکانومی پر قبضہ کر چکے. کیا سعودی عربیہ, کیا امریکہ شریف, پوری طرح کنٹرول میں, فرنگ کی رگیں جہاں پنجائی یہود میں. لہذا مال کہاں سے کمایا, سود سے, حرام خوری کی, یا پاکیزہ مال کمایا, جواب دو. اس کا احساس ہونا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ پاک ہمیں کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, تو پاکیزہ روزی کمائیں, کھلائے گا, حرام خوروں کو بھی کھلا رہا ہے. لیکن میرا اور آپ کا امتحان یہ کہ رب کو مانا ہے تو رب کی مان کر حلال کمائیں گے انشاءاللہ, اور حلال میں جو برکت رکھی اللہ پاک نے, حرام میں ہو ہی نہیں سکتی. حرام خوروں کی راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہوتی ہیں. کہاں خرچ کیا, جواب دو. کمایا تو بڑی محنت سے, حلال طریقے سے, لیکن خرچ کہاں کیا, جائز مدوں میں خرچ کیا, جب انسانیت سسک رہی تھی, قحط تھا, فاقہ تھا, اس وقت تم نے اپنی تجوریوں کو بند کر کے رکھا, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے, سیلریز نہیں دی, ان کو فاقے پر مجبور کیا, جواب دو. بڑے بڑے سرمایہ دار, اربوں پتی, کھرب پتی پاکستان سے کمانے والے, پاکستانی مزدور کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے بارے میں جواب نہیں کرنی ہوگی. اور آخری سوال ہوگا, وہ علم جو حاصل ہوا اس پر کتنا عمل کیا. آئیے اللہ پاک سے شعوری طور پر دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان 5 سوالات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور موت آئے اس حال میں کہ رب کائنات فرمائے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ پاک ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ.